بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل من الشيخ الكبير وسلطان العارفين المفتي أحمد الخانفوري أدام الله بقاءه إلى الشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم یہ بخاری شریف جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کا یہ آخری باب ہے جو ابھی آپ نے پڑھا. آخری کتاب اس کی کتاب التوحید ہے. عام طور پر یہی نسخوں میں کتاب التوحیدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، نسفی کے نسخے میں یہی ہے اور اکثر نسخوں میں اسی طرح لکھا گیا ہے. مستملی کی روایت کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، اس طرح اس میں اضافہ ہے. یہ کتاب التوحید کا آخری باب، ویسے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور یہ کتاب التوحید جو ہے وہ حضرت کی رائے کے مطابق کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ اسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا ایک تکملہ اور تتمہ ہے. اصل کتاب تو وہ ہے، لیکن عام طور پر شرح بخاری شریف کے آخری کتاب کتاب التوحید ہی کو قرار دیتے ہیں. تو یہ کتاب التوحید آخری کتاب ہے، اور یہ باب قول اللہ وندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ اس کا آخری باب ہے. اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جہمیہ کی توحید نہیں. جہمیہ ایک فرقہ اسلام کے اندر گزرا ہے جو صرف باری تعالیٰ کی ذات کا قائل ہے، وہ باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر باری تعالیٰ کے لیے ہم صفات کا اثبات کریں گے تو تعدد آلہا تعدد وجبا لازم آئے گا، یعنی کئی خداؤں کو ماننا پڑے گا ان کے نزدیک. گویا صفات ماننے کی صورت میں ہر صفت ایک مستقل خدا ہوگا، اور ان کے نزدیک گویا صفات کے اقرار اور اثبات سے گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آئے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صرف ذات، اسی کا اقرار اور اثبات کیا جائے اور صفات کا انکار کیا جائے. انہی کی تردید کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کتاب التوحید قائم کی ہے، جس میں انہوں نے باری تعالیٰ کی صفات کو مختلف انداز سے ثابت کرنے کا اہتمام کیا ہے. اور جہمیہ وہ جو صفات باری کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ صفات کے ماننے سے تعدد آلہا کا ماننا لازم آئے گا، اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. گویا یوں یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اصحاب التوحید ہم ہیں، برعکس نہن نام زنگی کافور. پہلے زمانے کے اندر حبشیوں کے نام کافور رکھے جاتے تھے، حبشی کالا ہوتا ہے اور کافور سفید ہوتا ہے، تو گویا یہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں. جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ہر زمانے میں یہی سلسلہ رہا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے کتاب التوحید کا جو عنوان قائم کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت کی توحید مراد لی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور ذات کے ساتھ صفات کا بھی اثبات اور اقرار ہے. ذات کو بھی ثابت کرتا چاہتے ہیں اور صفات کو بھی، دونوں چیزوں کا اثبات اور اقرار ہوتا ہے. اور جو جہمیہ صفات کا انکار کرتے ہیں انہی کی تردید کے لیے انہوں نے یہ کتاب قائم کی ہے. اب یہ باب جو ہے ندعو الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے. تو اس سلسلے میں عام طور پر تو شرع یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اور غرض اس باب کو قائم کرنے سے وضع میزان کو اور وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالی میدان حشر میں ترازو رکھیں گے اور ان ترازو میں جو ہے اعمال کا وزن ہوگا. تو وضع میزان اور وزن اعمال ان دونوں چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس باب کے ذریعے سے. اور اللہ تبارک تعالی کی صفات دو طرح کی ہیں, صفات ذات اور صفات افعال. تو یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال کے قبیل سے ہے, اس معنی کر کے اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی. یہ تو عام طور پر شرع یہ کہتے ہیں. اور اسلاف میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب کی غرض اور اس کا مقصد جو ہے تلاوت اور متلو کے درمیان کے فرق کو بتلانا ہے. وہ مسئلہ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جس کی وجہ سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا, وہ اسی مسئلے میں بات دراصل یہی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید میں کلام باری کے مسئلے کو کئی ابواب کے اندر پیش کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہیے, اور یہ ابواب اسی سے تعلق رکھتا ہے. اور گویا اس باب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت الگ چیز ہے جو بندے کا فعل ہے, بندے کا عمل ہے, جبکہ متلو یعنی جس چیز کی تلاوت کی جا رہی ہے قرآن پاک کلام باری یہ دوسری چیز ہے. تو یہاں گویا اس باب کو قائم کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت جو بندے کا عمل ہے اس کو تو وزن تولا جائے گا, جبکہ متلو جو کلام باری ہے بھلا اس کو تو کون تول سکتا ہے. گویا دونوں کے اس فرق کو واضح کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے. یہ ان کے نزدیک باب کی غرض اور مقصد ہے. لیکن عام طور پر شرع کے نزدیک اس باب کو قائم کرنے کی غرض اور مقصد جو ہے وضع میزان اور وزن اعمال کو ثابت کرنا ہے. اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر دو جز رکھے ہیں. ترجمۃ الباب جو ہے باب کا عنوان, اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ تو آیت کریمہ ہے, باب قول اللہ ہے وَنَدْعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور دوسرا حصہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. یہ دو جز ہیں ترجمۃ الباب کے, باب کے عنوان کے. پہلا جز آیت کریمہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے اندر اس باب کا اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عموماً تمام ابواب میں وہ ایک یا مزید اس سے زیادہ آیتیں لاتے ہیں, چونکہ کتاب التوحید میں باری تعالیٰ کی اس بات کو ثابت کرنا ہے. اور یہ مسئلہ ایمانیات سے متعلق ہے, اور ایمانیات کا اس بات جو ہے وہ دلائل قطعیہ سے ہوا کرتا ہے. اس لیے ہر باب میں عموماً وہ آیت ایک یا چند آیتیں پیش کرتے ہیں تاکہ دلیل قطعی سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ان صفات کو ثابت کیا جائے. اور کتاب التوحید میں مجموعی اعتبار سے انہوں نے جو اخبار احاد پیش کیے پوری کتاب التوحید کے مجموعے کے اعتبار سے, تو تواتر قدر مشترک کے طور پر ان اخبار احاد سے بھی گویا انہوں نے نفس صفات کا اس بات کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس باب کے دو جز ہیں. ایک پہلا جز تو ہے وَنَدْعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں ترازو رکھیں گے جس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا. تو پہلے جز آیت کریمہ سے وضع میزان کو ثابت کیا، اور دوسرے جز وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، اس سے وزن اعمال کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو وضع میزان کے لیے آیت کریمہ پیش کی ہے، وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، الموازین یہ میزان کی جمع ہے اور یہاں ترازو کے لیے استعمال ہوا ہے، اور القسط جو ہے وہ اس کی صفت قرار دی گئی ہے. ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے روز. القسط جو ہے صفت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نحو میں قاعدہ ہے کہ صفت جو ہے موصوف سے مطابق ہوا کرتی ہے، وحدت تثنیہ اور جمع میں. یہاں تو موصوف جمع کا صیغہ ہے اور قسط جو ہے وہ واحد ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ قسط بھلے واحد ہو لیکن وہ ہے مصدر، اور مصدر جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے صفت بن سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہاں لفظ ذوات محذوف ہے، وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو یہ مضاف جو محذوف ہے لفظ ذوات، وہ مضاف اور مضاف الی القسط دونوں مل کر یہ صفت ہو جائے گی الموازین کی. موازین بھی جمع اور ذوات بھی کیا ہے جمع ہے، وہ اشکال باقی نہیں رہے گا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قسط جو منصوب ہے وہ صفت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ مفعول لہو ہے، یعنی ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کے لیے. لیوم القیامہ، لیوم القیامہ کے اندر لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے، لے اجل حساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے واسطے تعلیل کے لیے آیا. اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ لام جو یہاں فی کے معنی میں، فی یوم القیامہ قیامت کے دن میں. اب یہ جو جمع کا صیغہ لائے لفظ موازین کو، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے روز میدان حشر میں ایک ترازو ہوگی یا کئی ترازویں ہوں گی؟ تو اس لفظ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز کئی ترازویں ہوں گی جو میدان حشر میں قائم کی جائے گی. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اب یہ کئی ترازویں کائی کے لیے ہوگی؟ تو یا تو اصحاب اعمال کے لیے، ہر صاحب عمل کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ ترازو، آپ کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو، ان کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو، ان کا عمل تولنے کے لیے، جتنے بھی انسان میدان حشروں میں ہوں گے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، وہ سب کے لیے الگ الگ ترازو، گویا اس لیے جمع کا صیغہ لائے ہیں. اور جو ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مختلف اعمال کو تولنے کے لیے مختلف ترازو، نماز کو تولنے کے لیے الگ ترازو، روزے کے لیے الگ ترازو، زکوٰۃ کے لیے الگ ترازو، جیسے دنیا میں مختلف چیزیں تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوا کرتی ہے، سونے کے تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، لکڑیاں تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، غلہ تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، ایسے الگ الگ قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہیں. یہ تو اس صورت میں جبکہ یہاں موازین جو جمع صیغہ کا صیغہ آیا ہے اس سے حقیقتاً ہم یہ مراد لیں کہ وہاں ایک سے زیادہ ترازویں ہوں گی، جبکہ اس سلسلے میں دوسرا قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الموازین بھلے جمع کا صیغہ ہے لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال کر کے ایک ہی ترازو مراد لی ہے، کہ قیامت کے روز ایک ہی ترازو ہوگی، اسی کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ترازو ایک ہے تو پھر جمع کا صیغہ اس کو تعبیر کرنے کے لیے کیوں لائے؟ تو اس کے بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تعظیم اور تفخیم کے لیے، کہ وہ ہے تو ایک ترازو لیکن وہ اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے صیغہ کون سا؟ جمع کا استعمال کیا گیا. حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے ابو القاسم لالکائی رحمت اللہ علیہ نے، کہ وہ کرترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے کے اندر ساتوں آسمان زمینیں اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب سما جائے گا. بھلا اتنی بڑی ترازو ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے, مناسب ہے. اور بعضوں نے کہا کہ ایک ترازو ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ تمام انسانوں کے اعمال اسی ایک ترازو میں تولے جائیں گے, وہ ایک ہونے کے باوجود بہت ساری ترازوؤں کا کام دے گی. وہ جیسے کئی ترازوؤں سے جو کام لیا جاتا ہے وہ کام یہ اکیلی کرے گی, اس لیے اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا ہے اصحاب اعمال. اور بعضوں نے کہا مختلف قسم کے اعمال اس کے ذریعے سے تولے جائیں گے, اس معنی کر کے جمع کا صیغہ لائے. بہرحال وندع الموازین یہ واحد ایک ہی ترازو, اور اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے راجع قرار دیا ہے. اور لیوم القیام ابھی تو بتلا دیا کہ قسط یہ صفت ہے, اور لیوم القیام لام جو ہے وہ اجل کا معنی دینے کے آیا ہوا ہے. اب وقع آگے دوسرا یہ امام بخاری ترجمۃ الباب کا باب کے عنوان کا دوسرا یہ لائے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. پہلے جز سے تو کیا ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, وضع میزان کہ قیامت کے روز میدان حشر میں ترازو لائی جائے گی. مقصد اس جز کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میزان یعنی ترازو قیامت کے روز میدان حشر میں رکھی جائے گی, اور یہ لا کر کے معتزلہ کے نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں. معتزلہ ایک فرقہ اسلام کے اندر ہوا ہے, عام طور پر ان کے سارے نظریات کی بنیاد جو ہے وہ اقلیت پر ہوا کرتی ہے, اور اسلام کے عقائد اور احکام کو ہمیشہ وہ عقل کی ترازو میں تول کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وندع الموازین القسط, ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے روز, تو وہاں ترازو بول کر ترازو مراد نہیں لیا. ترازو جو ہے یعنی جس کو عربی میں میزان کہتے ہیں, اردو میں ترازو کہتے ہیں, انگریزی میں اسکیل کہتے ہیں. تو گویا اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ اسکیل کا لفظ آیا تو باقاعدہ ایک اسکیل یعنی ایک ترازو میدان حشر میں رکھی جائے گی جس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. تو معتزلہ کہتے ہیں بھلا اعمال ایک اس کا تو کوئی جسم تو ہے نہیں, اور پھر بڑی مزید بنا یہ ہے کہ آدمی جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ عمل بھی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جب تک کر رہا تھا وہاں تک تو وہ نظر وجود میں تھا, لیکن کرنے سے فارغ ہوا تو وہ پھر جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو میرے الفاظ آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں, بولنے سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو میری آواز جو ہے فضا میں تحلیل ہو کر کے میرے الفاظ بھی کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ بول یا اعمال جو کچھ بھی ہیں ان کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. ترازو میں رکھنے کے لیے تو جسم چاہیے نہیں, کوئی چیز توری اس وقت جائے گی جب اس کو اندر رکھا جائے. اس کا جب اپنا کوئی جسم نہیں ہے تو وہ قبیل جواہر نہیں ہے بلکہ القبیل اعراض ہیں, تو بھلا اس کو کیسے تول سکتے ہیں. ایک تو ان کی دلیل یہ ہے, اور دوسری دلیل ان کی یہ بھی ہے, عقلی دلیل وہ بھی عقلی ہے, وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تولنے کی کیا ضرورت, اللہ تعالیٰ تو کس کے اعمال میں کتنا وزن ہے وہ اللہ خود جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ ترازو میں تول کر کے اس کی مقدار کو معلوم کیا جا سکے. یہ ان کی دوسری دلیل ہے, یہ تحصیل حاصل جس کو ہم اپنی اصطلاح میں علمی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کہ یہ تولنا تو تحصیل, جو چیز پہلے سے معلوم ہے اس کو کیا ضرورت معلوم کرنے کی. یہ دو دلیلیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں اسکیل یا ترازو کا لفظ آیا ہے اس سے خود ترازو مراد نہیں. دیکھو بہت سے الفاظ ہیں, وہ الفاظ جب بولے جاتے ہیں نا تو ایک الفاظ اس لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ بولیں گے شیر, لائن, لائن لائن بولیں گے تو ایک جنگل کا ایک جانور ہے جس کو جنگل کا راجا کہا جاتا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہ اس کا حقیقی معنی, یعنی ڈکشنری والوں نے اس لفظ کو جس معنی کے لیے طے کیا ہے وہ. اور کبھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں زید شیر ہے. تو اب یہاں زید کو جو شیر کہا وہ ڈکشنری والوں نے لائن کا جو معنی شیر ہے وہ مراد نہیں لیا, بلکہ شیر کی ایک مخصوص چیز ہے بہادری, اس کی وجہ سے زید کو کیا کہا گیا شیر. تو یہاں شیر کا معنی ہے مجازی مراد لیا. ایسے ہی یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ میزان موازین جو آیا ہے اس کا حقیقی معنی وہ اسکیل ترازو وہ مراد نہیں, بلکہ یہاں قرآن نے یہ معنی بول کر کے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالی بندوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کریں گے, یہ انصاف سے فیصلے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے اس اقامت عدل اور انصاف کے ذریعے سے کیے جانے والے فیصلوں کو مجازن تعبیر کیا کا اسے لفظ میزان سے. میزان کا حقیقی معنی وہ مراد نہیں لیتے, اسی لیے ان دو اشکالات کی وجہ سے. جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں بھائی, قرآن کے اندر جب لفظ میزان آیا ہے تو باقاعدہ احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت ہے, قیامت کے روز باقاعدہ ایک چیز ہوگی جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, میزان ترازو اسکیل, وہ میدان حشر میں رکھی ہوئی ہوگی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کی مقدار کو معلوم کیا جائے گا. تو گویا یہاں معنی مجازی نہیں بلکہ معنی حقیقی مراد ہے. اسی لیے امام بخاری نے پہلی تو آیت پیش کی پہلے جز کے طور پر, اور اس آیت کے ذریعے سے گویا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں باقاعدہ ترازو ہوگی. اور دوسری بات یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وزن اعمال ہوگا, وزن اعمال کو کیا کیا جائے گا, تولا جائے گا. اب اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں میزان کا حقیقی معنی مراد ہے اور قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگی, لیکن یہاں وزن اعمال کی جب بات آئی تو اس کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی. تو اس سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے علماء میں تین باتیں آ گئی, تین راہیں الگ الگ, کیونکہ وہی سوال وہ اعتراض جس اعتراض سے بچنے کے لیے معتزلہ نے میزان کا حقیقی معنی چھوڑ کر معنی مجازی لیا تھا. سمجھایا کہ نہیں؟ اعتراض کیا تھا کہ بھئی اعمال کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے جس کو اندر رکھا جا سکے, اس لیے مراد یہاں پر ترازو کا حقیقی معنی نہیں ہے. گویا جس اعتراض سے بچنے کے لیے انہوں نے ترازو کا معنی مجازی, خالص خالی اقامت عدل کہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے, یہ مراد لیا تھا. جب ترازو تو مان لیا اہل سنت والجماعت نے لیکن یہی سوال ان پر بھی قائم ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ ترازو ہے تو ترازو کے اندر اعمال کو کیسے تولیں گے جبکہ اعمال کا اپنا کوئی جسم, یہ اس زمانے کی بات ہے, ان کے زمانے میں قدیم زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا تھا. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا تھا کہ تو وہ تو یوں سمجھتے ہیں تولے جانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ چیز کیسی ہو, جسم والی ہو. سمجھا؟ وہی اعتراض ترازو ماننے کے بعد پیدا ہوا کس پر؟ اہل سنت والجماعت ترازو کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ میدان حشر میں ہوگی, تو اب سوال پیدا ہوا کہ اعمال کا جسم تو نہیں ہے پھر تولا کیا جائے گا. تو پھر اہل سنت والجماعت نے اسی سوال سے بچنے کے لیے ایک قول تو اس میں یہ آیا کہ جو اصحاب اعمال ہیں عمل کرنے والے انسان انہی کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. چنانچہ علامہ بغوی حافظ ابن کثیر نے اس قول کو ذکر کیا ہے, لیکن اس کا قائل کون ہے؟ صاحب قول حضرت شیخ مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, میں نے بڑی تلاش اور جستجو کی لیکن اس کا قائل کا پتہ نہیں چلا. اب جب ان کو نہیں چلا تو ہم کہاں سے چلا لیں گے؟ تو بہرحال ایک قول تو یہ ہے, اور اس قول کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے, یعنی کہ بھئی اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. ایک تو بخاری شریف میں کتاب تفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر باب قول اللہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ قیامت کے روز ایک لمبا اونچا پورا آدمی لایا جائے گا, فلا یزین عند اللہ جناح بعوضۃن, اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. معلوم ہوا خود انسانوں کو اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. یہ تو سمجھ میں آنے کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نا, وہ اعتراض اب پیدا نہیں ہوگا, وہ بچ گئے اس اعتراض سے. ایک تو دلیل اس کی اصحاب اعمال کی, اور اصحاب اعمال تولے جانے کی دوسری دلیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ، ایک سفر میں جو ہے مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے وہ پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے، ہوا چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے ان کی لنگی کچھ ہٹی تو ان کی دونوں پنڈلیاں کھل گئی، تو بہت باریک تھی، تو وہ نحیف الجسم تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ باریک باریک پنڈلیوں پر جو نظر پڑی صحابہ کی تو غیر اختیاری طور پر ان کو ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا ہنستے ہو، ان کی یہ پنڈلیاں لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ میزان عمل کے اندر ان کی یہ پنڈلیاں جو ہے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. بارہ ایک قول تو یہ. دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ کیفیت کیا ہوگی وزن کی، تو دوسرے قول کا دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال، جن دفتروں میں جن رجسٹروں کے اندر اعمال لکھے ہمارے، یعنی فرشتے اعمال لکھتے ہیں ہمارے، تو فرشتے جن رجسٹروں میں اعمال لکھتے ہیں ان رجسٹروں کو رکھا جائے گا کہاں، ترازو. یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے، یہاں بھی وہ سوال پیدا نہیں ہوگا، اشکال جو پیدا ہوتا ہے. یہ قول ہے جو ہے اہل سنت الجماعت میں سے ابو بکر ابن فورق امام الحرمین اور ابو العباس قرطبی اور ابو عبداللہ قرطبی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے، اور علامہ علوسی صاحب تفسیر روح المعانی نے اس کو جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ گویا کیا تولا جائے گا، صحائف اعمال رجسٹر. چنانچہ اس کی دلیل میں ترمذی شریف کی وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو قیامت کے روز برسرے محشر اللہ تبارک تعالیٰ میرے ایک امتی کو الگ نکال کر کے اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر جو ہیں جن میں گناہ لکھے ہوئے ہیں 99 رجسٹر کھول کر رکھے جائیں گے، یہ تمہارے گناہ ہیں. ایک ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا حد نگاہ تک، آدمی کیا نگاہ پہنچتی اتنا بڑا، اور اس سے پوچھا جائے گا، باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تیرے گناہ ہیں جو لکھے گئے ہیں، اتنکرو من ھذا شیئا، کیا ان میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے. وہ کہیں گے لا یا ربی، نہیں ہے میرے پروردگار، یہ گناہ میں نے ہی کیے ہیں، وہ اقرار کرے گا. پھر باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی، یعنی کوئی گناہ ایسا ہو جو تم نے نہیں کیا ہو اور وہ اندر لکھ دیا گیا ہو. بعد میں جیسے آج کل کی حکومتوں میں جو ہے نا پولیس کے لوگ جو کسی کا جرم کوئی اور کرتا ہے نا کسی کے سر چڑھا دیا جاتا ہے، تو ایسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہو کہ تم نے جرم نہیں کیا گناہ نہیں کیا اور تمہارے نام لکھ دیا گیا، وہ کہ نہیں لا یا رب یہ بھی نہیں. تو پھر بھائی تعالیٰ تیسرا سوال کریں گے اللہ کا عذرون، کیا تیرے پاس کوئی عذر؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے کسی مجبوری میں. دیکھو ہمارے یہاں دنیا میں ہم تو کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی معاملہ آئے گا نا تو مجرم نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو ہم سزا جاری کر دیتے ہیں، لیکن مجرم کو یہ نہیں پوچھتے کہ یہ غلطی جو تم نے کی ہے کسی عذر کی وجہ سے کی، مجبوری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیں گے، پوچھیں گے کہ کسی اللہ کا عذر، کسی مجبوری کی وجہ سے تو یہ حرکتیں تم نے نہیں کی، اس کا بھی وہ انکار نہیں، باری تعالیٰ کسی مجبوری میں نہیں کیا، میں نے قصداً یہ سارے گناہ کیے ہیں. تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہمارے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. چنانچہ ایک پرچی، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس کو عربی زبان میں بطاقہ کہتے ہیں، اس لیے اس حدیث کا نام بھی کیا ہے، حدیث بطاقہ، وہ نکال کر دی جائے گی جس پر اس کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا جو اس نے پڑھا تھا، جس کا اقرار کیا تھا، ایمان لایا تھا. باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا یہ لے جا اور وہاں جا اعمال نامے اعمال تل رہے ہیں وہاں اس کو تلوا. بھائی یہاں تو یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرچی، وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی کیا ہے، اس کے ذہن میں وہی دنیاوی ذہن ہے، دنیاوی ذہن کے اعتبار سے وہ پرچی کو ہلکا سا سمجھ رہا ہے اور 99 رجسٹروں کو اس کے مقابلے میں بھاری سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے معلوم ہے، جا کے کہا باری تعالیٰ کا نہیں جاؤ، اس کو معلوم نہیں کہ ہم آخرت کا معاملہ دوسرا ہے. وہاں کے اصول قاعدے الگ ہیں. چنانچہ اس کو اصرار کر کے وہاں بھیجا جائے گا, وہاں جائے گا تو پہلے اس ترازو کے پلڑے کے اندر وہ 99 رجسٹر رکھے جائیں گے, ان کے بوجھ کی وجہ سے وہ رجسٹر کا وہ پلڑا جس میں وہ رکھے گئے ہیں وہ کیا ہو جائے گا, زمین سے لگ جائے گا, جھک جائے گا. دوسرا پلڑا اونچا ہے اور پھر وہ پرچی لے کے اس اونچے پلڑے میں جب ڈالی جائے گی تو اس پرچی کے وزن سے ایک دم وہ پلڑا ایسا نیچے بیٹھے گا کہ ادھر والا پلڑا اٹھ جائے گا اور اندر رکھے ہوئے رجسٹر بھی جو ہے منتشر ہو جائیں گے. جیسے آپ کسی ترازو کے پلڑے میں چند دانے رکھے ہیں کائی کے گیہوں کے, اور پھر دوسرے پلڑے میں آپ ایک دم سے جو ہے 2 کلو کی جو ہے نا یہ رکھیں, کیا اسکیل, اس کو بھی اسکیل ہی کہتے ہیں, باٹ کو ویٹ, ہاں تو وہ رکھیں, اچانک رکھیں گے تو وہ دوسرا پلڑا جس میں چند دانے تھے وہ ایک دم ایسا ایسا اونچا آئے گا کہ وہ دانے کیا ہو جائیں گے, بکھر جائیں گے, تو وہ رجسٹر بھی بکھر جائیں گے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ جن رجسٹروں کے اندر اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ تو لے جائیں گے, ان کی دلیل یہی. اور تیسرا قول اس سلسلے میں جو ہے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل, علی ابن مدینی اور جو ہے ابو زرع رازی, ابو حاتم رازی, ابن ابی زید مالکی, ابن حزم ظاہری اور خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے, وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اعمال خود رکھے جائیں گے اس میں ترازو کے اندر, نہ تو اصحاب اعمال نہ جو ہے صحائف اعمال, بلکہ عمل خود اندر رکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو تولا جائے گا. چنانچہ امام بخاری یہ اہل سنت والجماعت کا یہ تیسرا گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ خود اعمال کو رکھا جائے گا, انہی کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے ترجمۃ الباب کا دوسرا جز لائے, وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بات تو چل رہی ہے اعمال کے وزن کی, یا قولہم کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب دیا گیا, آپ بخاری شریف پڑھ چکے ہیں, ان کی امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ باپ کے عنوان میں جب کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ میرے شرائط کے مطابق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس سے صراحتاً یہ دعویٰ کیا ہو, ثابت ہو, تو اپنے اس دعوے میں مزید ایک جز کا اضافہ کر دیتے ہیں, اور پھر ایک روایت ان کے پاس ایسی ہوتی ہے جس سے وہ جز کیا ہوتا ہے, ثابت ہوتا ہے, اور اس کے واسطے سے وہ پہلے والا جز بھی. یہاں بھی ایسا ہی ہوا, انا اعمال بنی آدم لائے, کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے, اور انسان کے اعمال کے تولے جانے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شرائط کے مطابق, ویسے تو روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے روز میزان عمل میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی, حسن اخلاق ہوں گی. دوسری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن خیثمہ نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ترازو میں حسنات اور سیئات دونوں کو رکھا جائے گا الگ الگ پڑے میں, جس کی حسنات ذرا بھی غالب آ گئی اس کو جنت میں بھیجیں گے, اور سیاد جس کی غالب آئی اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ بھی روایت ہے, سیاد اور حسنات خود اندر رکھی جائے گی, لیکن یہ دونوں روایتیں امام بخاری کی شرط پر نہیں. ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے ابھی باب کے اندر پیش کی گئی ہے, وہ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق ہونے کی وجہ سے, لیکن اس میں اعمال کے بجائے تذکرہ ہے کس کا, کلمتان, دو جملے. تو جملے جو ہیں وہ قول ہیں, لیکن چونکہ قول بھی تو زبان کا ایک عمل ہے, زبان کا ایک عمل ہے, اس سے یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ جیسے زبان ایک عضو ہے, اس سے صادر ہونے والا عمل یعنی دو جملے ان کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا, اس سے معلومات دوسرے اعضاء سے جو اعمال صادر ہوں گے, چاہے وہ کان سے ہوں, آنکھ سے ہوں, ہاتھ سے ہوں, پاؤں سے ہوں, وہ بھی کیا ہیں, تو لے جائیں گے. تو بھئی گویا قولہم یوزن والے اس مزید اضافے کے نتیجے میں روایت سے وہ ثابت ہوا, اعمال بنی آدم والا جز بھی کیا ہو گیا, ثابت ہو گیا. تو گویا یہ دو جز ہیں ترجمۃ الباب کے, باب کا جو عنوان قائم کیا اس کے دو حصے, پہلا حصہ جس سے وزن میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا حصہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں خود ہی کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے. وثقیلتان فی المیزان, یہ دو جملے جو ہیں وہ ترازو کے اندر وزنی ہیں, معلوم ہوا ان جملوں کو رکھا جائے گا. تو اس سے خود اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے. اب سوال وہی پیدا ہوا, کون سا؟ جس اعتراض سے بچنے کے لیے معتزلہ نے ترازو کا انکار کر دیا تھا کہ یہ اعمال جو ہیں ان کا تو کوئی جسم ہے نہیں, ان کو ترازو میں رکھیں گے کیسے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے, ایک تو وہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ان کے مناسب جسم عطا فرمائیں گے. چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بعض اعمال کو ان کے مناسب جسم دیا جائے گا, بعض چیزوں کو جن کے اپنا کوئی جسم نہیں ہے. حدیث بخاری میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ایک آواز دینے والا آواز دے گا, اے جنت والو, تو جنت والے جو ہیں اپنا سر اونچا کر کے دیکھیں گے اور ان کو ایک مینڈھا بتلایا جائے گا اشارہ کر کے, اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے, کیا ہے یہ؟ کہ یہ موت ہے, ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. اسی طرح جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا. تو دیکھو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ موت کو شکل دیں گے, کس کی؟ مینڈھے کی. تو حالانکہ موت تو ایک مانوی چیز ہے نا, اس کا تو اپنا کوئی جسم نہیں, لیکن اللہ نے اس کو جو ہے ایک شکل عطا فرمائی. تو ایسے دوسرے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ شکل عطا فرمائیں گے اور وہ رکھے جائیں گے. لیکن یہ تو اس زمانے میں سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی تھی. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, سائنس ترقی کر کے اتنی آگے نکل چکی ہے کہ جن چیزوں کے متعلق اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ تولے جانے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو, جسم ہو, بغیر جسم کی چیز تولی نہیں جا سکتی, تو اب وہ بات نہیں نہیں, اب تو بغیر جسم کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو ناپا اور تولا جاتا ہے. جو ہے سردی اور گرمی جو ہے تولی جاتی ہے, یعنی معلوم کی جاتی ہے آج اتنی گرمی ہے, آج اتنی سردی ہے, یا بخار کسی کو آیا ہو تو وہ باقاعدہ وہ ناپا جاتا ہے, یا کسی کے خون کے اندر جو ہے کولیسٹر ہو تو کولیسٹر کیا ہے وہ ناپا جاتا ہے, کسی کے خون میں شوگر ہو تو وہ ناپا جاتا ہے, خون کا دباؤ پریشر وہ ناپا جاتا ہے. حالانکہ پریشر جو ہے کوئی جسم والی چیز نہیں ہے, اور یہ آپ کی بجلی جو آپ استعمال کرتے ہیں ہر مہینے آپ کے گھر باقاعدہ الیکٹرک کمپنی کی طرف سے بل آ جاتا ہے, تو یہ پاور جو ہے اس کا کوئی جسم ہے؟ جسم نہیں ہے باقاعدہ. پھر بھی آپ کہیں گے بھائی ایک ساتھ جسم نہیں ہے, تم نے ہمارے بل کیسے بھیجا؟ تم نے کبھی آپ نے آج تک اعتراض نہیں کیا. تو بہرحال ہم آپ جس زمانے سے گزر رہے ہیں, اب تو ایسی چیزیں جن کا جسم نہیں ہے ان کو بھی باقاعدہ ناپا تولا اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے. تو وہ اعتراض کسی زمانے میں رہا ہوگا جب انسان نے اپنی محدود قدرت اور محدود عقل سے ایسے آلات ایجاد کر لیے جس کے درجے سے بغیر جسم والی چیزوں کو بھی ناپا اور اس کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, انسان کے اعمال کو پیدا کیا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایسی ترازو بنائے جس سے انسان کے اعمال کو تولا جا سکتا ہو؟ تو بہرحال وہ اشکال باقی نہیں رہے گا. اب جو ہے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے, چونکہ اس باب کے عنوان میں انہوں نے دو چیزیں پیش کی تھی, ایک تو آیت کریمہ, اس آیت کریمہ میں لفظ قسط آیا تھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کوئی ایسا لفظ آتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق پیش کرتے ہیں. اب یہاں وقال مجاہد القسطاس والد بالرومیہ, حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, ائمہ تفسیر میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا مقولہ نقل کیا کہ قسط جو ہے یہ رومی زبان میں قسطاس, اب یہ قسط کہیے تو قسط ہے یہ قسطاس ہے, دونوں کا مادہ ایک ہی ہے قسط, اس معنی کر کے اس لغت کو سمجھانے کے لیے لائے ہیں کہ رومی زبان کے اندر قسطاس انصاف کو کہتے ہیں. اور آگے ویقال, یہ جو مجہول کا صیغہ لائے قائل کون, اس کی وضاحت نہیں کی ہے, لیکن علامہ قسطلانی شاعر بخاری فرماتے ہیں کہ یہ قالو کر کے جو مقولہ بیان کیا ہے وہ علامہ ابو عبیدہ معمر نے مصنع رحمۃ اللہ علیہ کا امام بخاری کتاب التفسیر میں عام طور پر ان کی کتاب مجاز القرآن سے ان کے اقوال کو جو ہے کلمات کی لغوی تشریح کے لیے پیش کرتے ہیں. یہاں بھی پیش کیا انہوں نے نام لیے بغیر یقالو کہہ کر کہ قسط جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے اور مقصد کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو. اب سوال علامہ کرمانی شارح بخاری نے سوال قائم کیا مقصد جو ہے وہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا باب کون سا ہے افعال باب وہ اقساط ہے اور قسط جو ہے اقساط مزید فی ہے قسط مجرد ہے بھلا یہ اس کا مصدر کیسے بن سکتا ہے خود ہی جواب دیا کہ یہ مصدر المصدر ہے اور آگے جو ہے وأما القاسط فهو الجاهل ویسے قرآن میں لفظ قاسط استعمال ہوا ہے وہ ظالم کے لیے ان اللہ یحب المقسطین مقسط انصاف کرنے والے کے لیے استعمال ہوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو بہرحال قرآن میں یہ مجرد سے جو اس میں فاعل کا صیغہ آیا ہے وہ استعمال ہوا ہے ظلم کرنے والے کے معنی میں اور مزید فی سے جو اس میں فاعل کا صیغہ آیا ہے اس کو انہوں نے انصاف کرنے والے کے معنی میں استعمال کیا ہے. اب وہ کیسے ہوگا تو اب بعضوں نے تو یوں کہا کہ قسط جو ہے یہ کلمات متضادہ میں سے ہے. عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں ایک ہی کلمہ ہے اس کے دو الگ الگ معنی اور دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد. ابن القطع یہی فرماتے ہیں جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قسط یہ تو انصاف کے معنی میں اور قسط جو ہے وہ ظلم کے معنی میں. تو اسی قسط کو باب افعال میں لے گئے اقسط الرجل اور چونکہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے تو اقسط الرجل اسار الرجل مسلوب القسط یعنی اس کے اندر سے ظلم کو نکال دیا گیا تو انصاف آ گیا. اس صورت میں باب افعال کا جو خاصہ ہے وہ سلب ماخذ والا اور اگر قسط سے اس کو مانا جائے تو باب افعال سیرورت کے معنی میں بھی آتا ہے البنت الناقۃ اسارت الناقۃ ذات لبنی یا اطفلت المرأۃ اسارت المرأۃ ذات طفلی تو اقسط الرجل و اسار الرجل قسط یعنی انصاف کرنے والا بن گیا. اس صورت میں سیرورت کا معنی ہو جائے گا. اب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں پہلے بھی دو جگہ پر آ چکی ہے ایک تو کتاب الدعوات میں زہیر ابن حرب کی سند سے اور کتاب الایمان میں قتیبہ ابن سعید کی سند سے اور یہاں جو ہے احمد بن اشکاب کی سند سے لائے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمے یعنی دو جملے. کلمہ ویسے اصل میں ہم لوگ چونکہ یہ سب مختلف فنون کی کتابیں پڑھ کر کے آئے ہیں نا تو اس میں ایک فن نحو بھی ہم نے پڑھا ہدایت النحو پڑھی کافیہ پڑھی اور فن نحو کی کتابیں پڑھی وہاں لفظ کلمہ جو ہے جملے کے معنی میں آتا نہیں ہے دوسرے معنی میں. نحویوں نے اس لفظ کلمہ کو ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا وہ ہمارے بیجے میں وہ بھی جمع ہے نا ادھر ذہن چلا جاتا ہے تو شرا جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ نحویوں والا کلمہ والا معنی مراد نہیں ہے بلکہ کلمہ کا اصلی لغوی معنی. لغت میں اصل کلمہ آتا ہے کائی کے لیے جملہ سینٹینس جس کو انگریزی کے اندر کہتے ہیں. تو آپ کی توجہ سے مجھے بھی آ گیا اتنا. تو بہرحال جو ہے وہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت پسند ہیں محبوب ہیں. حبیبتان حبیب فعیل کے وزن پر آیا اور آپ پڑھ چکے ہیں علم صرف کے اندر کہ فعیل کے وزن پر آنے والا صیغہ کبھی تو اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے حبیب بمعنی محبوب. کلمتان حبیبتان الرحمان دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں. تو گویا یا دو کیوں پسند ہیں اس میں اس جملے کے اندر جو ہے ایک میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تنزیہ تمام ایسی چیزوں سے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے اس کی پاکی بیان کی گئی ہے اور دوسرے میں حمد یعنی ایسی تمام صفات جو اللہ صفات کمال ہیں وہ اللہ کے لیے کیا کیے گئے ہیں ثابت کیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کسی کو کسی کے لیے جو ہے صفات کمال کو ثابت کیا جائے اور جو ہے اس کے شان شان جو چیز نہیں ہے اس سے اس کی نفی کی جائے تو وہ تو اس کو پسند ہر ایک کو پسند اللہ تو اپنی تعریف اور زیادہ پسند ہے. تو بہرحال اس معنی کر کے، یا اس کلمے کے پڑھنے والے آدمی جو ہیں وہ اللہ کو پسند ہے. اب یہاں لفظ اللہ کے بجائے لفظ رحمان لائے، اس کی حکمت شرح بتلاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے جملوں پر اتنا بڑا ثواب، یہ دراصل شان رحمت ہی کا تقاضا ہے. اس معنی کر کے اللہ کا اس میں صفت بجائے، اللہ کا اس میں ذات اللہ استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت رحمان استعمال کیا. اور آگے خفیفتان علی اللسان، وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں. یہاں خفیف اور ثقیل یہ فعیل کے وزن پر ہیں، اس میں فاعل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ دونوں ہلکے ہیں زبان کے اوپر، یعنی اس کی ادائیگی میں آدمی کو کوئی دشواری. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں بعض کلمے کہ آدمی کو بولنے میں بڑی کیا ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایسے حروف ہیں کہ بڑی آسانی سے آدمی اس کو ادا کر دیتا ہے. اور ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو کے اندر باری ہیں. بس وہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خود اس عمل کو ترازو میں رکھا جائے گا، گویا یہ دونوں جملے ترازو میں ہوں گے، اس لیے وہ ترازو میں کیا ثابت ہوئے، باری ثابت ہوئے، معلوم ہوا اعمال کو خود رکھا جائے گا. آگے دو جملے کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اب اس جو پوری حدیث کا کی جو ترکیب بیان کی گئی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. عام طور پر تو شرح یوں کہتے ہیں کہ کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا، اس کی وضع ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے مبتدا ہوتا ہے اور اس کے بعد خبر ہوتی ہے، لیکن کبھی الٹا بھی کر دیتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ یہ کلمتان موصوف ہیں اور پھر حبیبتان الرحمن اس کی صفت اول، اور خفیفتان اللسان صفت ثانی، اور ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث. یہ کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر، یہ موصوف صفت مل کر جو ہے وہ جو یہ مرکب ناقص جو ہوا وہ یہ کیا ہوئی، خبر ہوئی مقدم، اور سبحان اللہ وبحمدی جو ہے مبتدا مؤخر. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کی اصل وضع تو یہ ہے کہ مبتدا پہلے ہو خبر بعد میں ہو، اور خبر کو اگر آپ الٹ دیتے ہیں پہلے لاتے ہیں تو وہاں پھر وجہ پوچھی جاتی ہے کہ اس کو اپنی اصل وضع سے ہٹانے کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے علم معانی میں پڑھا ہوگا کہ کبھی تقدیم خبر کے ذریعے سے تشویق مخاطب، سامنے والے کے دل میں شوق پیدا کرنا. آپ کہیں گے دو کلمے ہیں تو سامنے والے کے کان کھڑے ہو جائیں گے، وہ کیا ہیں ذرا بتاؤ. تو ابھی تو آپ بتانے کے بجائے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں، تو اس کو اور زیادہ شوق پیدا ہو، بھائی جلدی سے بتاؤ کیا ہے. لیکن ابھی بتانے کے بجائے آپ مزید شوق پیدا کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں، تو پھر پوچھا بھائی بتاؤ ہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں وہ ترازو میں کیا ہیں، بھاری ہیں. اب جب شوق اپنی انتہا کو پہنچ گیا نا، تب آپ نے اس کو بتایا کہ وہ کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. لیکن علامہ ابن حمام شارح ہدایہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں جملہ اسمیہ اپنی اصل وضع پر ہے، کلمتان اپنے تینوں صفات کے ساتھ مل کر مبتدا، اور یہ سبحان اللہ وبحمدی اس کی کیا ہے، خبر ہے. یہ تو بہرحال علمی اعتبار سے ہم نے اس کا یہ کر دیا. باقی یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر سبق جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے کہ بھئی دیکھو کل کو قیامت کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، جو ہے گنا نہیں جائے، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا، کس کون کتنے اعمال لے کر کے آیا ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، کیسے وزن والے اعمال لے کر کے آیا ہے دیکھا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ تین چیزوں سے. ایک تو ایمان کی وجہ سے، کفار بھی دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، بڑے بڑے اسپتال قائم کرتے ہیں، اور جو ہے رفاہی کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ اعمال قیامت کے روز اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ وزن کے لیے ایمان شرط ہے. قرآن پاک میں قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. گویا کفر کافروں کے اعمال کے لیے وزن نہیں ہوگا، گویا ترازو قائم نہیں، کفر کی وجہ سے وزن نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر وقدیمنا الى ما عملوا من اعمال فجعلناه هباء منثورا, بھائی تعالیٰ فرما دے قیامت کے روز ان کفار کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے حساب لینے کے لیے, تو ان کے اعمال کو ہم فضا میں اڑتی ہوئی دھول کے ذرات کی طرح بنا دیں گے, یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. دوسری چیز جس کی وجہ سے وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے تو یہ اس کی وجہ سے بھی وزن ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کوئی بڑے سے بڑا عمل کرے لیکن اللہ کی خوشنودی اور مقصود نہ ہو تو اس میں کوئی وزن آتا نہیں ہے. دیکھو آپ نے اسی بخاری شریف میں واقعہ پڑھا, ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا, پیاس کا احساس ہوا, دیکھا کہ کچا کنواں ہے, وہاں ڈول رسی بھی نہیں ہے, تو وہ باہر اندر اترا اور اتر کر کے اپنی پیاس بجھائی اور باہر آیا. باہر آ کر کے دیکھا کہ کتا وہ جو ہے وہاں کی پڑی ہوئی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیاس کی جس تکلیف سے میں دو چار تھا وہی تکلیف اس کتے کے اوپر بھی ہے. اس نے پاس وہاں ڈول رسی تو تھی نہیں, اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا, اتر کر کے اس کو پانی سے بھر کر کے اپنے دانتوں میں دبایا, چونکہ ہاتھ اور پاؤں کو تو استعمال کرنا تھا وہ چڑھنے کے لیے, اندر جو خانے بنے ہوئے تھے اس میں ہاتھ لگے. باہر آ کر کے اس کتے کو پانی پلایا. آپ نے بخاری میں پڑھا فشکر اللہ لہ و غفر لہ, اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرما دی. حالانکہ جو ہے تو ایک خالی ایک موزہ بھر کر کے پانی پلایا تھا, اور وہ بھی جانور, اور جانور بھی کون سا, کتا جس کو ہر آدمی دھتکارتا ہے, لیکن چونکہ خالص اللہ کے لیے تھا, وہاں کسی کو دکھانا کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں, جس کو دکھانا مقصود ہوتا اللہ کے لیے ہی کیا تھا, اس لیے اس میں وزن. ایک اور آدمی جا رہا تھا, ایک کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی دیکھی, اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی, ہٹا دی. اسی بخاری میں اس کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. معلوم ہے اخلاص یہ وزن پیدا کرتا ہے. اور تیسری چیز صدق, صدق یعنی اتباع سنت, کہ جو کام آپ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, کام کتنا ہی اچھا ہو لیکن حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہوگا تو اس میں وزن نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز بہت اچھا عمل ہے, لیکن وہ نماز حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. فجر کی نماز چار رکعت پڑھ ڈالی تو اب دو رکعت پر بھی جو ثواب وہ بھی نہیں ملے گا اس کو, حضور کے طریقے سے ہٹ کر کے, سنا ہے کہ نہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضور نے جو طریقہ بتلایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز کے مطالب ہر کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلایا تھا. اسی لیے بدعات جو ہوتی ہیں ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا, بدعات وزن سے خالی ہوگی. حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ بھی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہیں اس لیے اس میں وزن نہیں. تو بہرحال وزن لانے والی تین چیزیں ہیں, ایک تو ہے ایمان, دوسرا ہے اخلاص, اور تیسرا ہے صدق یعنی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اس لیے ہم کو چاہیے, یہ حدیث ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے اعمال میں ان تین چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو ہے, ایک تو آپ حضرات نے آپ بخاری شریف کی تکمیل کی ہے, اور یہاں افتاح کی تکمیل کرنے والے بھی موجود ہیں, دونوں اب دونوں الگ الگ حیثیت کے حامل ہیں. ایک تو وہ ایک وہ حیثیت ہے جو دونوں کی مشترک ہے, یہاں سے جا کر کے آپ دینی خدمات انجام دیں گے, اس کے متعلق بہت قیمتی بات ہے. ایک تو حضرت مولانا سلیمان صاحب چوکسی دامت برکاتہ ہم نے مغرب سے پہلے آپ کو بتلا دی, ویسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دیکھو علم جو ہے نا, علم کے دو حق ہیں. ایک تو علم کا پہلا حق تو ہے عمل, کہ آدمی اس پر عمل کا اہتمام کرے. آپ نے ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ والی روایت سنی ہوگی, پڑھی ہوگی, کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کرے, فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن, کہ اس پر عمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو بتائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو. یا عبد القیس قبیلے کا وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, کئی جگہوں پر بخاری میں وہ روایت آئی ہے, انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول, ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قریش, کفار قریش کا قبیلہ درمیان میں پڑتا ہے, ہم جب چاہیں آپ کی خدمت میں آسانی سے آ سکتے نہیں ہیں, حرمت والے مہینوں میں ہم آ پاتے ہیں, گویا بہت کم موقع ملتا, آج آئے ہیں بہت کم موقع ہے, آپ ہمیں کچھ ایسی ڈو ٹوک باتیں بتلا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں, اور نخبر بہیم ورانا, اور اپنے پیچھے والوں کو بھی بتلائیں, گویا پہلے خود عمل. اس لیے اس علم کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی خود اس پر کیا ہے عمل کا اہتمام کرے. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علم چندہ کے بیشتر خانی, جو عمل در تو نئے استنادانی, کہ تم علم کتنا ہی پڑھ لو اگر اپنے اندر عمل نہیں ہے تو تم اب جاہل ہی ہو, چار پایا برو کتاب چند, نہ محقق بود نہ دانش مند, چار پایا برو کتاب چند. کیا آپ کسی جانور کے اوپر بخاری شریف اور ترمذی شریف حدیث کی کتابیں لاد دیں تو اس کی وجہ سے کیا وہ عالم بن جائے گا؟ آج کل جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا, ہزاروں لاکھوں کتابیں ایک ایک سیڑھی میں, تو ابھی کوئی اس کو عالمی مولوی کہتا ہے اس سیڑھی کو؟ اس کے نام کے ساتھ علامہ لگا تھا علامہ سیڑھی نہیں ہاں. تو بہرحال یہ چونکہ عمل نہیں ہے, تو بہرحال علم بغیر عمل کے جو ہے آدمی نہ, یہ عمل کا پہلا حق اس کا یہ ہے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ خود عمل کرنے کے بعد اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, بلغوا انی ولو آیا اور فلی بلغی شاہد الغائبہ. ویسے حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آج کل عام طور پر ہم اپنے طلبہ سے پوچھتے ہیں, بھئی تم کیوں پڑھتے ہو؟ تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں, حضرت اللہ کے دوسرے بندوں تک بات پہنچائیں گے. کیا اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ پہلا مرحلہ جو ہے علم کا, پہلا حق تو یہ کہ خود اس پر عمل کا اہتمام کیا جائے. حضرات صحابہ کا حال یہ تھا, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بچہ ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بات سن لی تو ایسی پلے باندھ لیتے تھے کہ زندگی بھر کبھی اس پر عمل چھوٹتا نہیں تھا. اسی بخاری میں آپ نے حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پڑھی ہوگی کہ وہ چونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے صاحبزادے, پہلے شوہر کے بیٹے, تو حضور کی پرورش میں تھے, تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا, بچوں کی عادت ہوتی ہے پورے برتن میں ہاتھ گھماتے, میرا ہاتھ بھی گھومنے لگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک, اے بچے اے چھوکرے جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ نقل کرنے کے بعد حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فما زالت تلک تعمتی بعدو, بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے, میرا کھانے کا طریقہ اس کے بعد ہمیشہ یہی ہو گیا. ایک مرتبہ کہہ دیا, ہم جو ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ بیسیوں مرتبہ ہمیں ٹوکا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو درست کر پاتے نہیں ہیں. دوبارہ عمل کا اہتمام ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے لیے خدمات, جیسا ابھی آپ کو مغرب سے پہلے بتا دیا گیا, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اپنے اساتذہ سے تعلق قائم رکھو, بہت سے ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد ایسے غائب ہوتے ہیں کہ بس اپنے اساتذہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ جو اردو کی کہاوت ہے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سنگھ, کبھی زندگی بھر بھی اپنے استاد سے ملنے کا نام نہیں لیتے, حالانکہ اپنے اساتذہ ہی کے مشورے سے, انہی کی گویا سرپرستی میں, انہی کے کہنے کے مطابق علمی خدمات انجام دینی چاہیے. قدم قدم پر ان کا مشورہ یہ, وہ اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے, وہ آپ کو راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. ایسے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی اگر اپنے سرپرستوں اور اپنے بڑوں کی طرف رجوع نہ کرے اور ان کے مشورے پر عمل نہ کرے تو شیطان اس راستے سے اس کو ہٹا دے گا. اس لیے ایسے موقع پر اپنے بڑوں ہی سے, ابھی آپ نے قصے سنے نا مولانا سے, وہ دو طالب علموں کے دو کے, تو کیسا وہ اندر دل میں لے کر آئے تھے کہ اب مولانا ایک ذرا سے بھی اشارہ کریں تو حضرت کے اشارے پر ہم مر مٹے, لیکن حضرت ایسا اشارہ کرنے والے نہیں تھے, کیونکہ وہ طے کر کے آئے تھے ہم کو تو ہٹنا ہے. لیکن تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں سے پیوستہ رہے, شجر سے امیدیں باہر رکھ. جو ٹہنی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کبھی ابھی بھلے سوکھی نظر آتی ہے, لیکن جب موسم بہار آئے گا نا تو اس پر بھی جو ہے پھول کھلیں گے, پھل آئیں گے. لیکن جو ٹہنی درخت سے کاٹ دی گئی, چاہے پانی میں ڈال دو اس کو, تو بھی وہ اب دوبارہ سرسبز ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں آپ حضرات کو اپنے اساتذہ سے ربط اور تعلق قائم رکھنا چاہیے, اپنا عملی پہلو مضبوط ہونا چاہیے. دیکھو نمازوں کا اہتمام, اور پھر وہ بھی نمازوں کے اندر نماز با جماعت, اور وہ بھی صف اول کے اندر, اور وہ بھی جو ہے تکبیر اولا کے ساتھ. ہمارے اکابر کا کیا حال تھا, ابھی جو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا, اور آپ نے جو ہے مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن ہدا بتلائی, انہوں نے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلم کھلا منافق جو ہوتا تھا, اور جو بہت زیادہ بیمار ہو, جو دو آدمیوں کے سہارے سے بھی مسجد میں نہ آ سکتا ہو, اس کے علاوہ کوئی آدمی جماعت چھوڑ سکتا نہیں تھا. آج تو اہل علم بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں, جماعت میں حاضری کا اہتمام نہیں کرتے. یہ چیز جو ہے لوگوں کے قلوب سے اہل علم کے وقات کو اور ان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دینی کام کرتے ہیں اور ان کو جو ہدایات پیش کرتے ہیں, ان کی کوئی قدر و قیمت عوام کے دلوں میں رہتی نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری نصیحتیں کی تھی کہ عمل کے معاملے میں اپنے آپ کو ان سے آگے رکھو, ورنہ ایک جاہل یوں کہے گا, وہ تو توابین پڑھتا ہے اور آپ جو ہے توابین نہیں پڑھتے, تو وہ یوں کہے گا کہ میرے جہالت نے مجھ کو جتنا فائدہ پہنچایا, اس عالم کو اس کے علم نے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال جو ہے اپنے عملی پہلو, اور اس کے لیے اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو, ان کی خدمت میں رہو ایک مدت تک, ان کے ساتھ رہ کر کے جو ہے نا ان کو اپنے آپ کو عملی طور پر مضبوط بنانا ہے. آپ میں عملی طاقت اور جو ہے استقامت اسی وقت آئے گی جب کہ آپ کسی صاحب استقامت کی صحبت میں رہیں گے. اسی سے یہ چیز آتی ہے, خالی جو ہے کتابیں پڑھنے سے آتی نہیں ہے. تو بہرحال ضرورت ہے اس کی کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. اور یہ افتاح کے طلبہ تو ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ ایک تو اگلی ایک مرتبہ آیا تھا, تو ابھی میں آیا ہوں, وہ ساری باتیں جو کہی تھی اس کو جو جمع کی تھی کسی جو چھپائی لے کر کے آیا ہوں, کچھ چیزیں مزید جو ہیں وہ الگ سے, تو وہ بھی میں دو چار باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم دارالعلوم دیوبند نے ایک جگہ پر نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علمی کاموں میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ فتویٰ دینا ہے, اس لیے کہ بے شمار جزیات ہوتے ہیں, اور ان میں سے اس آدمی کو جو واقعہ پیش آئے اس سے متعلق حکم معلوم کرنا. بہت سی مرتبہ دو واقعے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ مثلا دیکھو بقرعید کے موقع پر ایک غریب آدمی نے اپنے لیے قربانی کا جانور رکھا تھا اور وہ گم ہو گیا, اس نے کسی مفتی سے پوچھا اوچھا نہیں, نہ دوسرا جانور لے آیا, چلو وہ گم ہو گیا تو میں نے دوسرا. اب قربانی ہونے سے پہلے وہ پہلے والا بھی مل گیا. ایسا ہی قصہ پیش آیا مالدار آدمی کو, سمجھا کہ نہیں, مالدار آدمی پر تو قربانی ویسے ہی واجب ہے. اب وہ جانور لایا تھا قربانی کرنے کے لیے, اس کا بھی جانور گم ہو گیا, اور اب وہ سوچ رہا ہے بھائی مجھے تو قربانی واجب ادا کرنی ہے, وہ دوسرا جانور لے آیا, اور اس سے پہلے وہ پہلے والا بھی مل گیا, تو اب کیا کرے؟ تو مفتی سے پوچھیں گے تو مفتی بتلائے گا کہ مالدار تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کرے گا, اور اس غریب کو چاہیے کہ دونوں کی کرے. اب بھائی ایسا کیوں, ایسا مسئلہ؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ غریب کے اوپر قربانی واجب نہیں, اس جانور کو اس نے خرید کر کے جب طے کیا مجھے قربانی کرنی ہے, تو گویا اس کی وجہ سے اس پر کیا ہوئی, واجب ہوئی. اب جب گم ہو گیا تو خود لانے سے پہلے اس کو مفتی سے ملنا چاہیے تھا, سمجھا کہ نہیں, کہ وہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایک جانور رکھا تھا گم ہو گیا, کیا مفتی گئے, کوئی بات نہیں گم ہو گیا تو گیا, اب فکر مت کرو, تمہارے اوپر واجب تو ہے نہیں, اب یہ تم نے پوچھے بغیر دوسرا خرید لیا تو اس سے بھی یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا, واجب ہو گیا, دونوں کرنے پڑیں گے. اور مالدار کو تو شریعت نے واجب کیا تھا, اس نے خود نہیں کیا اپنے اوپر واجب, تو وہ ایک ہی ہے شریعت کا واجب کیا. تو دیکھو دو مسئلے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب تک کہ کسی استاد سے پڑھ کر کے ان کے پاس صحبت میں نہیں رہیں گی یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. تو بہرحال میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ کا کام علمی کاموں میں سب سے مشکل, اس کے بعد تدریس ہے. تدریس میں تو ایک کتاب کی عبارت ہوتی ہے, اس کے صحیح مفہوم کو طلبا کو سامنے پیش کر کے اس کو سمجھا دینا ہوتا ہے, یہ کام اس کے مقابلے میں آسان ہے. اور اس سے آسان جو ہے تقریر کرنا ہے. اور حضرت حکیم الاسلام قاضی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آسان ہے اعتراض کرنا, اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں. آج کل لوگوں نے یہ آسان کام جو ہے پکڑ لیا ہے, ہر ایک کے اوپر اعتراض کرنا. خیر, تو بہرحال یہ فتویٰ کا کام بڑا اہمیت کا حامل ہے. پہلے بھی بتلایا تھا کہ دیکھو مفتی جو ہے وہ اس آدمی کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا ایک واسطہ ہے. حقیقت میں تو وہ آدمی شریعت کے احکام سے واقف نہیں. ہر آدمی کو مکلف بنایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو, ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے, لیکن وہ بیچارہ چونکہ قرآن اور حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کام کرنا چاہیے میں قرآن اور حدیث سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مجھے تو معلوم نہیں کہ کیا ہے وہ. تو اب وہ ایک ایسے آدمی پر جس کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا کیا ہے ماہر ہے, اس کے پاس علم بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے, اس کے علم اور تقویٰ پر بھروسہ کر کے اب پوچھتا ہے کہ مجھے مول صاحب کیا کرنا چاہیے مفتی صاحب. تو اب وہ مفتی صاحب جو بتائیں گے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر کے وہ بتلا رہے ہیں, اللہ کا حکم بتلا رہے ہیں. المفتی یوقعو عن اللہ, اللہ کی طرف سے وہ حکم. پہلے زمانے میں توقی ایک منصب ہوا کرتا تھا, بڑے بڑے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ان کے احکام کو جو ہے بہتر طریقے سے پیش کرنا, لکھنا, اس میں جو ہے جو آدمی ادب اور اس کا ماہر ہوتا تھا, زبان کا, زبان و ادب کی مہارت اختیار کی جاتی تھی, ایسے لوگوں کو ان منصب پر رکھا جاتا تھا. تو یہ مفتی جو ہے دراصل شریعت کے احکام کو کما کو سیکھنے کے بعد پھر اللہ کے بندوں کو بوقت ضرورت ان کو بتلاتا ہے. اس لیے کہ افتہ جو ہے اس کا معنی ہے فتویٰ دینا, جواب دینا, اور یہ موقوف ہے استفتاء پر, یعنی پوچھنے پر. ایک آدمی آ کر کے پوچھے گا اور پھر یہ اس کے جواب میں کہے گا, تو پوچھنے والے کا عمل استفتاء کہلاتا ہے اور اس کا جواب دینا کیا کہلاتا ہے, افتہ کہلاتا ہے. اس لیے دار افتہ جو جہاں جہاں جواب دے, اس آگے بعض ایک مزید جملہ ہوتا ہے ولی ارشاد. ارشاد میں یہ ہوتا ہے کہ پوچھا نہیں, آپ بتلاتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ چند مسئلے آپ کو بتاؤں, آپ نے سوال نہیں کیا, کسی کے پوچھے بغیر آپ کو اس کو کوئی مسئلہ بتاؤں تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں, ارشاد. دار افتہ والے یہ کام بھی کرتے ہیں, جیسے کہ عید آئے گی تو عید کے جو ہے مسئلے چھپا کر کے لوگوں پہ بانٹتے ہیں, حالانکہ پوچھنے کو آیا نہیں ہے, لیکن عام طور پر تو پوچھنے کے لیے آتے ہیں. پوچھنے والے کے جواب میں جو کہا جائے وہ افتہ کہلاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے, یہ بڑا اہم کام ہے, بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور جو ہے یہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی مجمع میں تقریر کر لی, ہزاروں کا مجمع ہے, اب پتا نہیں اٹھ کر کے گئے تو ان میں سے کتنوں کو ہی آپ کی تقریر یاد رہی, کتنوں کو نہیں رہی, اور جن کو یاد رہی ان میں سے کتنوں نے عمل کیا کتنوں نے نہیں عمل کیا. لیکن ایک آدمی چاہے ایک ہے, لیکن باقاعدہ آپ کے دار افتہ میں آیا اور آ کر کے سوال کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر کیا کرنا چاہتا ہے, عمل کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے. اور خالی مسائل کا یاد کر لینا یہ فتویٰ دینے کے لیے کافی نہیں. آپ نے شرع خود کے اندر پڑھ لیا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہماری تمام کتابوں کے مسائل کا حافظ ہو, تب بھی جب تک کہ کسی ماہر استاد کے پاس رہ کر کے باقاعدہ یہ چیز سیکھے گا نہیں فتویٰ دینے کی, وہاں تک وہ فتویٰ دے سکتا نہیں ہے. اس کے لیے مزید جو ہے کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہے. تو وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد کے پاس جو رہتے ہیں وہ ان کا مزاج سیکھنے کے لیے, ان کا مزاج کیا ہے وہ سیکھنے کے لیے. تو بہرحال ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے. تو یہ آپ نے یہاں سیکھا ہے اور اس کے لیے جو اصول بتلائیں ان اصول سے ہٹ کر کے کبھی نہ بتائیے گا, ذرہ برابر نہیں, ورنہ جو ہے آپ کی ذمہ داری جو ہے یہی ہے کہ آپ کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بتائیں, اور ان اصول کے مطابق جن اصول کے مطابق آپ کو سکھلایا گیا. آج کل بہت سے مفتی جو ہے اپنے مقررہ حدود سے بارڈر سے بہت کراس کرنے لگے ہیں, تو ان کا فتویٰ قابل اعتبار نہیں ہے, تو اس کی ضرورت ہے, اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے. تو خالی جو ہے آپ کا اور جو مسئلہ بتلا رہے ہیں اس کی طرف بھی وہ ذہن میں محفوظ, زبانی بتلائے تھے اور اگر یاد نہیں تو نہ کہہ دی کہ میں بعد میں دیکھ کر کے بتلاؤں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو لادری کہنا بھی سکھاؤ, یہ نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی ایسا مزاج ہونا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو باری تعالی جو فرماتے ہیں اتی تو علم الاولین و آخرین, اگلوں پچھلوں کا علم مجھے دیا گیا, آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ جواب دیتے ہیں, قیامت کے متعلق پوچھا گیا کب آئے گی, کامل مسئول عنہا بعالم من السائل, حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا انہوں نے یہی جواب دیا, تو گویا نہ جاننے والی چیز کو یہ صاف کہہ دیا جائے. ہمارے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا, آپ کو اتنا استحضار تھا علوم اور مسائل کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے صحت کے زمانے میں وہ ان کو وہ اس کا محسوس کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ آتا آپ فرما دیتے مجھے اس وقت مستحضر یاد نہیں. تو بہرحال یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اس چیز کی طرف, اور یہ اپنا ایک مزاج ایسا بنانا چاہیے. اور جو ہے دوسری بات, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ شاگردوں سے آپ نے پوچھا تھا, یہ اس میں حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا بتلاؤ کامیاب مفتی کون ہے, تو شاگرد نے جواب دیا حضرت جس کو جزیات کثرت سے یاد ہوں اور کلیات میں بھی مہارت حاصل ہو. حضرت نے فرمایا نہیں, کامیاب مفتی وہ ہوتا ہے جو مستفتی کے دل کا چور پکڑ لے, سمجھایا کہ نہیں, سوال پڑھ کر کے وہ محسوس کر لے کہ یہ سائل کیا یہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر کے پھر اس کا جواب دے. حقیقی سا جو مفتی ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اور دوسرا دیکھیے جوابات کے سلسلے میں کسی ایسے علاقے سے سوال آیا ہے جہاں خود جو ہے پہلے علم موجود ہیں, وہاں دار افتاء قائم ہیں, تو ایسے سوال کے جواب میں اجلت سے کام لینے کی ضرورت نہیں. بھائی آخر وہ اپنے یہاں کے علماء کو اور اپنے یہاں کے دار افتاء کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آیا ہے, اس کے دل میں چور ہے, سمجھایا کہ نہیں, اس کا معاملہ اپنے یہاں ساری دنیا جانتی ہے, وہاں وہ غلط جو ہے بات پیش کر سکتا نہیں تھا, آپ کو اس لیے اس نے جو ہے پکڑا ہے, آپ دور ہیں, آپ کو وہاں کے حالات سے واقف نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو حقائق پیش کروں گا اس کے مطابق وہ کیا کر دے گا, جواب مجھے مل جائے گا, لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے گا. اس لیے ایسے جگہوں سے اگر کوئی سوال آیا ہے جہاں علماء وافر مقدار میں موجود ہیں, دار الافتاء بھی موجود ہیں, تو ان کے جواب دینے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے, یہ بھی یاد رہے. اور اسی طریقے سے جھگڑے کے مسائل جیسے کہ وراثت کے مسئلے ہیں, شرکت کے مسئلے ہیں, اگر دو فریق ہوتے ہیں کبھی جھگڑا ہوتا ہے تو سوال کسی ایک فریق کی طرف سے آیا ہو تو جواب نہ دیجئے, دوسرے فریق کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے بعد آپ ان دونوں کو یوں کہیے کہ یہ تمہارے سوال دونوں لے جاؤ اور دونوں مل کر کے ایک سوال لکھ کر کے لاؤ, اس پر دونوں کے دستخط ہوں اس کا ہم جواب دیں گے, ورنہ تو آپ پہلے والے کو جواب دے دیا وہ آپ کے اس جواب کو لے کر کے سب لوگوں میں تشہیر کر رہا ہے, دوسرے کو الگ اس نے الگ حقیقت پیش کی تھی, جھگڑا بجائے کم ہونے کے بڑھے گا, کم کرنے کی شکل یہی ہے. اور اگر وہ اس پر تیار نہیں ہے تو آپ کے میں بھی جواب نہیں دوں گا, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جواب کوئی ایسا جواب سوال ہو جو فتنہ کھڑا کر سکتا ہے, تو اس کے جواب کے اندر بھی جو ہے آپ کو اجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زمانہ گزر جانے دو, وہ فتنے کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد جواب دیں گے تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف یہ بھی یہ رہا, اسی طرح جو ہے وقتی مسائل جو ہیں وہ بھی مستحضر ہونے چاہیے مفتی کو, بقرعید کا زمانہ آیا قربانی کا, تو اس سے پہلے آپ قربانی سے تعلق رکھنے والے مسائل کو خوب یاد کر کے مستحضر کر لیں, کیوں, اس لیے کہ زمانہ قربانی کا ہے, کہیں بھی کوئی راستے میں ملے گا آپ سے مسئلہ پوچھے گا کہ اس طرح کا جانور ہے اس کی قربانی درست ہے, تو آپ کہیں گے میں ذرا کتاب میں دیکھ لوں, تو پہلے سے دیکھ کر کے آپ تیار رہو اس کے لیے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے, تراویح کے مسئلے آتے ہیں, روزے کے ٹوٹنے وغیرہ کے مسائل آتے ہیں, تو ان سارے مسائل کو رمضان آنے سے پہلے ہی اس طرح محفوظ کر لیا جائے یہ مطالعہ کر کے کہ کہیں کسی کی طرف سے سوال ہو تو اس میں آپ کی طرف سے جواب میں کوئی تاخیر نہ ہو اور آسانی سے آپ جواب دے سکتے ہیں. اور حوالے کا کہتا ہوں کہ جس کتاب میں سے آپ نے دیکھا ہے اس کا حوالہ ضرور دو. آج کل ایک بڑی مصیبت ہو گئی ہے نئے مفتیوں کے اندر, دیکھیں گے کسی اردو فتاوی کی کتاب میں جواب اور اس میں جو عربی کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ حوالہ یہ حضرت لکھیں گے. سمجھایا کہ نہیں؟ گویا سامنے والے کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے خود اس جو ہے عربی فتاوی کی کتاب میں سے اس مسئلے کو تلاش کر کے لکھا ہے, حالانکہ آپ نے تو اس کتاب میں دیکھا تھا. اور اس سلسلے میں ایک بڑی اہم نصیحت حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, جو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کسی کتاب میں کسی دوسری کتاب کا حوالہ آیا ہے تو آپ کو اگر وہ دیکھ نقل کرنا ہے تو یوں کہنا, مثلا جیسے یوں کہ بھائی فتاوی دار العلوم میں شامی کے حوالے سے یہ لکھا ہے. آپ نے تو یہ شامی کے حوالے سے کہاں دیکھا؟ فتاوی دار العلوم میں پڑھا, خود شامی نہیں دیکھی. تو آپ شامی کا حوالہ نہ دیجیے کہ شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہے. آپ یوں کہیے کہ فتاوی دار العلوم میں شامی کے حوالے سے لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے سیدھا شامی کا حوالہ دے دیا اور کسی نے پوچھا بولتا وہ شامی میں کہاں لکھا ہے وہ مسئلہ, سمجھا کہ نہیں, تو آپ جو ہے کبھی گڑبڑ پڑ, کبھی غلطی ہو سکتی ہے. اسی لیے حضرت مرتبہ حضرت مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جواب یہ حوالہ چاہے حافظ ابن حضر اسقلانی نے دیا ہو تو بھی, تو کہا حافظ ابن جبل نے دیا ہو تو بھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ خالی اس میں دیکھ, اس میں سے دینا ہو تو اس کا نام لے کہ بھائی اس بڑا کتاب میں ہے کہ فتح الباری میں یہ سوال اس سے آیا ہے. آپ نے تو وہ جو انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ کتاب آپ نے تو دیکھی نہیں ہے, پھر آپ کیوں دے رہے ہیں اس کا حوالہ؟ آپ نے جہاں دیکھا ہے اس کو دیکھو. بعض مرتبہ آدمی کیا سمجھتا ہے یہ چھوٹے سے رسالہ میں نے دیکھا گا, میں نے دیکھا یہ مسئلہ, میں اگر اس کا حوالہ دوں گا تو گویا میری قدر گٹ جائے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میں اپنے شاگردوں کو جب پڑھاتا تھا کہا کرتا تھا کہ دیکھو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا وجوب ایک رسالہ لکھا, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اس رسالے میں انہوں نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا رسالہ ہے داڑھی کے سلسلے میں, اس کا حوالہ دیا ہے حضرت شیخ نے. حالانکہ مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم جو ہیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, لیکن ان کا نام حوالہ دیکھنے میں کوئی یہ نہیں, کیونکہ آپ نے جہاں سے لیا آپ دیجیے, تو اس کی عادت ڈالو. اس میں ہمارے حضرت فرماتے ہیں آپ نے جس کتاب سے دیکھا ہے اس کا حوالہ دینا یہ علم میں برکت کا سبب ہوتا ہے. اسی لیے آپ قدیم علماء کو دیکھو گے کہ کہیں جہاں سے لیا ہے اسی کا حوالہ دیتے ہیں وہاں. اس لیے ضرورت اس کی ہے, اس کی طرف خاص اہتمام ہونا چاہیے. اس طرح مستفتی جو ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ایک سوال کے اندر کئی چیزیں پوچھ لیتا ہے, حالانکہ اس کو نمبر وار الگ الگ پوچھنا چاہیے تھا, تو بھلے اس نے نمبر نہیں لگائے لیکن آپ اس کے سوال کے اندر نمبر لگا کر کے اس کے مطابق ترتیب سے دیں گے تو آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اس صورت میں آپ کے لیے جوابات کے اندر آسان, کوئی اہم جواب اگر آپ نے لکھا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پہلے رف کاغذ پر لکھیں, اور لکھ تیار ہونے کے بعد اپنے جو ہم اثر علماء ہیں ان سے یا اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں کے سامنے اس کو پڑھ کر کے سنا. ہمارے حضرت کو میں نے دیکھا کوئی اہم جواب ہوتا تھا تو ہم شاگردوں کو جمع کر کے حضرت سناتے تھے, بعد میں حضرت اس کو اصل اس پر نقل کرتے تھے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے, یہ بہت اہم چیز ہے. بعد اور پھر جو ہے اس کی وجہ سے ان کی طرف سے کوئی بات کی جائے تو اگر قابل قبول ہے تو اس کے اوپر عمل کا اہتمام ہونا چاہیے. ویسے آپ نے شرح عقود رسم المفتی میں علامہ نووی کی جو ہے کے حوالے سے جو آداب الافتاح بتلائے گئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ یستحب ان یقرأ علی حاضری ممن ہوا اہل لذلک, ويشاورهم ويباعثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه والتلامذته للاقتداء بالسلف. اور اپنے لائفتہ میں اگر دوسرے حضرات مفتیان ہیں تو ان کے بھی دستخط کروانے کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ بھئی تم سوال جواب لکھو تو دوسرے مفتی ہو. تو مفتی عباس صاحب وہ میرے شاگرد ہیں لیکن میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا کہ دیکھو آپ اس پر یہ دیکھ. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آدمی کا میرے اوپر خط آیا کہ آپ کے جواب کے اندر ان کے جو ہے جواب صحیح ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں ہمارے استاد کی یہی تاکید ہے اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں. اس میں کوئی ہمارا مرتبہ گٹ جاتا نہیں ہے. حقیقت تو یہ کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے علوم میں برکت ہوگی. اور بھی چیزیں ہیں وہ جو اگلی مجلس میں وہ تو ابھی چھپا کر کے لایا ہوں. ہر ایک کو میں نے کہا ہے مفتی صاحب دے دیں گے اس پر عمل کا اہتمام کریں. کوئی جواب ایسا ہو جس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مسائل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے تو تمہید کے طور پر پہلے وہ باتیں پیش کر دیں پھر جواب لکھیں تاکہ اس تفتی کو جواب سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں کہہ دیجئے پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. چلیے.